أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ست سالہ جبلی کا جو منصوبہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی نے جماعت کے سامنے پیش فرمایا تھا، اگرچہ اس وقت پیش نظر 2 کروڑ کی تحریک تھی، لیکن بہت ہی جلد احباب جماعت کے غیر معمولی اخلاص کے اظہار سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جماعت اس موڈ میں تھی کہ 10 کروڑ روپے سے زائد پیش کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے جماعت کو یہی توفیق عطا فرمائی اور 2 کروڑ کی بجائے تمام دنیا کی جماعت ہائے احمدیہ نے 10,77,71,227 روپے کے وعدے پیش فرمائے۔ یہ منصوبہ جس کا نام 7 سالہ جشن احمدیت بھی رکھا گیا، اور جشن ہی کا انگریزی ترجمہ جوبلی ہے، اس غرض سے تو نہیں بنایا گیا تھا کہ 100 سال انتظار کے بعد کروڑہا روپے کو ہم میلے کی شکل میں خرچ کر دیں، اور جس طرح دنیا کی قومیں بےمانی اور کھوکھلے جشن مناتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت بھی لغویات میں مبتلا ہو کر ایک بےمانی اور بےہودہ خوشی کا اظہار کرے۔ اگر یہ مقصد ہو تو یہ سارا روپیہ ضائع ہونے والی بات ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جماعت احمدیہ کے مقاصد کی گردن پہ چھری پھیرنے والی بات ہے۔ اس لیے اس کے کچھ اور مقاصد تھے جو مختلف وقتوں میں کھل کر جماعت کے سامنے پیش کیے جاتے رہے۔ اس غرض سے ایک منصوبہ بندی کمیشن بھی بنایا گیا اور میں بھی اس کا ایک ممبر تھا۔ بڑے تفصیلی غور و خوض کے بعد تمام دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر، تمام دنیا سے طوائف اکٹھے کر کے، وقتاً فوقتاً اس منصوبے کی مختلف شکلیں ابھرتی رہیں، اور ان دنوں میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے وقت لے کر کبھی ساری کمیٹی پیش ہوتی رہی، کبھی سیکرٹری منصوبہ بندی کمیشن، اور بعض دفعہ گھنٹوں اکٹھے بیٹھ کر اس کی تفصیلی چھان بین کی جاتی رہی، اور بالآخر وہ منصوبہ ایسی شکل میں منظور ہوا کہ اگرچہ بعض پہلو اس کے ابھی بھی قابل غور ہیں، لیکن خدا کے فضل سے اکثر شکلیں اپنے سوچ اور فکر کے لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہیں۔
इस गरज से जो अखराजात दरपेश हैं वो इस नौयत के नहीं हैं कि आखिरी वसूली आखिरी साल हो तब भी हमारा काम चल जाए। अखराजात में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इस नौयत का है कि सदसाला जश्न से चंद साल पहले अगर सारी वसूली हो सके तो ज्यादा उम्दगी के साथ काम चल सकते हैं। अगर इसमें ताखीर हो जाए तो यह भी खतरा है कि बाद बुनियादी और अहम जरूरत के काम बाकी रह जाएं, पिछले तकमील रह जाएं। लेकिन इस वक्त जो वसूली की शक्ल सामने आई है वो इंतहाई फिक्र अंगेज है। हकीकत यह है कि यह अदाद व शुमार क्योंकि एक अलग महकमे से ताल्लुक रखते थे, यानी इसके लिए एक सेक्रेटरी जुबली सत्ताला जुबली बराए वसूली चंदा अलग मुकर्रर था, इसलिए मंसूबा बंदी कमीशन के सामने इसकी तदरीजी वसूली के आदाद शुमार ना पेश हुए ना उनसे उसका कोई ताल्लुक था। तो अब जब मैंने ये आदाद शुमार निकलवाए तो ये फिक्र अंगेज सूरत सामने आई कि अब तक तदरीजी वसूली के लिहाज से जितना वक्त गुजर चुका है जो वसूली होनी चाहिए थी 10,77,71,000 में से 6,42,96,000 रुपया वसूल हो जाना चाहिए था। इसके मुकाबल पर कुल वसूली सिर्फ 3,55,59,000 रुपए की है। गोया के 10,77,00,000 में से 7,00,00,000 रुपया बकिया चंद सालों में काबिल वसूल पड़ा हुआ है। इसका फर्दर यानी मजीद तजिया किया गया तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान का कुल वादा 5,42,91,238 था। इसके मुकाबले पर पाकिस्तान खुद अब तक 3,25,74,000 चंद सौ रुपया पेश कर देना चाहिए था वसूली की शक्ल में, लेकिन अदायगी सिर्फ 1,57,89,818 रुपए की है, जिसका मतलब यह है कि अब तक भी पाकिस्तान की जमातें इस चंदे में अल्लाह ताला की 1,67,84,000 कुछ सौ रुपए की मकरूज हो चुकी हैं। और बकिया अगर तदरीजन दें और जल्दी ना दें, हालांकि जल्दी की जरूरत है, जरूरत यह है कि आखिरी साल से 2-3 साल पहले सब रुपया वसूल हो जाए, लेकिन अगर तदरीजन भी दें तब भी ये मजीद 1,67,00,000 का बार उनके ऊपर ऐसा पड़ा है कि अगर वो गैर मामूली कुर्बानी और फिक्र और हिम्मत से काम न लें तो बज़ाहिर ये पूरा होता नजर नहीं आता। यानी कुल जो उनको अब तक अदा करना चाहिए था उसमें से निसफ भी अदा नहीं हो सका और सिर्फ 48% वसूली उसकी है जो अब तक अदा होना चाहिए था। बैरून पाकिस्तान की शक्ल यह बनती है कि 5,34,79,000 रुपया 5,34,80,000 रुपए के करीब बैरून पाकिस्तान जमातों ने वादा लिखवाया। अब तक उनको 3,17,22,000 रुपया अदा करना चाहिए था, 1,97,69,000 अदा किया और 1,19 अभी बाकी है। पाकिस्तान के मुकाबले पर तदरीजी वसूली में वो कुछ आगे हैं, यानी उनको अब तक जो 100 रुपए देने थे उसमें से सिर्फ 62 रुपए दिए हैं और अब तक उनके ऊपर 38 रुपया 100 में से कर्जा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 48 दिए हैं 100 में से। तो इस नस्बत से तो उनकी वसूली की रफ्तार कदरे बेहतर है, लेकिन बाद और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके लिहाज से बहुत से बैरूनी ममालिक पाकिस्तान की जमातों की कुर्बानी के मैार से पीछे हैं। ये जो सूरत हाल सामने आई इसके बाद मजीद जायजा जो लिया गया तो पता चला कि कराची की जमात और लाहौर की जमात ये अपने चंदे में बावजूद इसके कि बाकी चंदों में बहुत मुस्तैद हैं, नुमाया तौर पर पीछे रह गई हैं। अकेला कराची का वादा 1,80,00,000 के लगभग था, जिसमें से 2/3 अभी उनके जिम्मे कर्ज पड़ा हुआ है। इसी तरह लाहौर का वादा 1,50,00,000 या 55,00,000 रुपए था, उसमें से भी बेशतर उनके जिम्मा अभी कर्ज पड़ा हुआ है। और चंदों की जो बेहतरी की तहरीकात चल रही हैं और एक रॉ चली हुई है, उस तरफ भी लाजमन जमात की तवज्जो है। फिर बाज तहरीक जदीद है, वक्फ जदीद है और बहुत सी तहरीकात हैं, मसलन अब बियूतुल हम का मंसूबा भी सामने आया है। तो ये सारे बोझ जमात ने बहरहाल उठाने हैं। बोझ मैं इनको इसलिए कहता हूं कि उर्दू मुहावरे में यही लफ्ज सामने आता है, वरना हकीकत यह है कि ये बोझ नहीं है। अरबी जुबान में तो दो अलग अलग लफ्ज ऐसे इस्तेमाल हुए हैं जिनसे फर्क हो जाता है। जिम्मेदारियों के लिए कुरान करीम हमल का लफ्ज इस्तेमाल करता है, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, रब्बना वला तामिल अलैना इसरन। वहां इसर का लफ्ज जो है वो दूसरे मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसर उस बोझ के लिए कुरान करीम इस्तेमाल करता है जो कौमों ने जिम्मेदारियों को बोझ समझा और उनसे बेपरवाही की, वो उनके ऊपर बैठ गई और वो उन जिम्मेदारियों को बोझ समझकर उठाए फिरते रहे। हकीकत में वो बोझ नहीं था, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत और इनाम था। तो इसर का लफ्ज कुरान करीम में अमूमन, मैंने जो गौर किया तो ये मालूम हुआ कि इस किस्म के बोझों के लिए इस्तेमाल हुआ जहां शरीयत को, जिम्मेदारी को उर्फे आम में जो बोझ और मुसीबत और बेगार कहा जाता है उन मानों में ले लिया गया। चुनाचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सिफत यह बयान फरमाई, यज़ाउ अन्हुम इसरहुम, वो उनके ऊपर से बोझ उतारता है। अगर शरीयत की जिम्मेदारियां मुराद हों इसर से, तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो डालने वाले थे ना कि उतारने वाले। तो मुराद ये था कि पुरानी शरीयतों ने जिन चीजों को बोझ समझ लिया या शरीयत से जायद जिम्मेदारियां कबूल कर ली जो वाकियातन बोझ थी, उन सबको उतार फेंका, नफ्सियाती लिहाज से रुझान में भी तब्दीली पैदा की और वो जिम्मेदारियां जो खुदा ने नहीं डाली थी वो भी उनसे दूर फरमा दी। तो इस लिहाज से उर्दू में चूंकि दूसरा लफ्ज नहीं मिलता, इसलिए मजबूर हूं इसको बोझ कहने पर। मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का इनाम है और एहसान है। अल्लाह ताला जिस जमात को कुर्बानी के लिए बुलाए और उस पर इन्हिसार कर दे दुनिया में इनकलाबात लाने का, उस पर बिना रख दे एक नई जमीन आसमान की तामीर की, उससे बड़ा एहसान और क्या हो सकता है। यानी इस सारी दुनिया में तब्दीली के लिए अल्लाह ताला ने हमें ही चुना है। हालांकि अरबों अरब हार रुपए कमाने वाले ऐसे अफराद मौजूद हैं आज दुनिया में जो जमात की कुल दौलत से ज्यादा अकेले दौलत रखते हैं। ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं, बहुत सारी बेशुमार कंपनियों में से, जो बाद बड़े बड़े मुल्कों की दौलत से ज्यादा अपने हाथ में रखती हैं। तो जहां तक दौलतों के समंदर का ताल्लुक है, हम तो उसके एक कतरा भी शुमार होने के अहल नहीं है। फिर दुनियावी ताकतों का जहां तक ताल्लुक है, सियासी ताकतों का ताल्लुक है, हमारी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में। तो हमें चुन लेना इस बात के लिए कि सारी दुनिया की जिम्मेदारियों का बोझ उठा लो और मैं तुम्हारे साथ हूं, इससे बड़ा एहसान और इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। इसलिए खुशकिस्मती है ये, और जब तक खुशकिस्मती समझ के हम इन जिम्मेदारियों को अदा करते रहेंगे, अदायगी की भी तौफीक मिलती रहेगी और इसके बदले में बे इंतहा फजलों के भी हम वारिस बनाए जाएंगे। लेकिन अगर इसर समझ लिया इसको, ऐसा बोझ जो चट्टी के तौर पर पड़ जाता है,
تو پھر ہماری قربانیاں بھی رائے گاں اور ان کے مقاصد بھی کوئی حاصل نہیں ہو سکتے. سوال یہ ہے کہ ایسی جماعت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص میں ایک بے مثل مقام رکھتی ہو دنیا میں, اور جب وہ وعدہ کرتی ہے تو خلوص اور پوری نیک نیتی کے ساتھ وعدہ کرتی ہے, وہ پیچھے کیوں رہ گئی اتنے اہم چندے میں؟ جہاں تک میرا تجربہ ہے جماعت کے مالی نظام سے متعلق, اور مختلف حیثیتوں میں میں نے بطور سائق بھی کام کیا, زعیم بھی کام کیا, بطور قائد بھی, بطور صدر مجلس بھی, اسی طرح وقف جدید میں بھی مجھے موقع ملا, میرا یہ سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ جماعت احمدیہ بحثیت جماعت کے کسی قربانی سے پیچھے رہنے والی جماعت نہیں. نظام جماعت کے جو کرندے ہیں بعض دفعہ ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی اور اس کے نتیجے میں جماعتیں چندوں میں پیچھے رہنا شروع ہو جاتی, یہاں تک کہ غفلت کی حالت میں بعض دفعہ واقعتاً وہ اتنا پیچھے رہ جاتی ہیں کہ پھر ان کے لیے مزید اس کو اٹھانا بوجھ نہیں, بوجھ بن جاتا ہے, ذمہ داری نہیں دیتی. تو یہ جو حالت ہے اس میں لازماً کچھ ایک حصہ اس نظام کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے جس کا فرض تھا کہ ہر سال جماعت کو بیدار کرتا رہے اور جھنجھوڑتا رہے اور یاد کراتا رہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے, تم اس طرح ان میں کس میں پیچھے رہ رہے ہو. اور کچھ یہ بھی ممکن ہے کہ اس منصوبے کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کو جس طرح بار بار کھول کر جماعت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا اس کا موقع پہ موقع نہیں کوئی آیا. یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے ابتدا ہی میں کھول کر جو منصوبہ پیش کیا تھا اس کے سارے نقوش چھپ چکے ہیں, لیکن وہ ایسی صورت میں چھپے ہیں کہ جماعت کے سامنے جس طرح اخبار الفضل پیش کرتا ہے یا دوسرے رسائل ہیں جو بار بار بھیجے جائیں اس طرح وہ سامنے نہیں آ سکے. شورا کی کاروائی میں پڑے ہیں یا منصوبہ بندی کمیشن کے سامنے وہ ہدایات ہیں یا منصوبہ بندی کمیشن کے جو سوچ و بچار بچار کے نتائج ہیں وہ ان کی فائلوں میں دبے پڑے ہیں, اور جماعت کے سامنے کھل کر یہ بات نہیں پیش ہوئی بار بار کہ یہ کام ہیں جن پر خرچ ہونے ہیں اور ان کاموں میں تمہاری غفلت یا نیند نے یہ نقصان پہنچا دیا ہے. اب تک سارے منصوبہ بندی کے جو قواعد ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا, لیکن خلاصتاً چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کتنے عظیم مقاصد کے لیے یہ روپیہ خرچ ہونا ہے اور بعض ضرورتیں کتنی تیزی کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی ہیں, اور اگر فوراً ان کی طرف توجہ نہ دی گئی تو پھر اتنا وقت ہی رہے گا کہ ان کی طرف توجہ دی جا سکے. اب 100 سالہ جشن والا جلسہ سالانہ ہو, یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں, وہ قریب آنے والا ہے جلسہ, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا سے کس طرح جوک در جوک احمدی پروانوں کی طرح حاضر ہوں گے, اور جلسے کی یہ شکل تو نہیں رہے گی جو اس وقت ہے, اس کے انتظامات ہر پہلو سے کئی گنا پھیل جائیں گے. عمارتوں کے تقاضے ہیں, جلسہ گاہ بنانے کے تقاضے ہیں, لنگروں کے نئے تقاضے پیدا ہوں گے, پھر اس جلسے سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے جشن کے پہلو جو اسی وقت سامنے آئیں گے, بلکہ جلسے سے پہلے سے ہی ان پر کام مکمل ہو چکا ہوگا, گویا سارا سال ہی عملاً جشن کا گزرے گا. وہ ایسے ہیں جن کی تیاری پر ابھی سے خرچ کرنا پڑے گا اور ابھی سے محنت کرنی پڑے گی. مثلاً تعمیرات ہیں, ایسی زمین کا حصول, اور وہ تو ایک حصہ ہو چکا ہے, لیکن پھر یہ جائزہ کہ اس زمین کو بہتر رنگ میں کس طرح جلسہ سالانہ کے لیے تبدیل کیا جا سکتا ہے, کس قسم کی تنصیبات کی ضرورت ہے, کس قسم کی تعمیرات کی ضرورت ہے, یہ تو نقشے بنتے بنتے ہی کافی وقت لگ جایا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو جب گو آرڈر یعنی کام شروع کر دو کہا جائے گا تو کئی سال اس کے لیے درکار ہیں. پھر ضروری کتب اور کمپلیکس ہیں, تمام ملکوں میں خدمت اسلام کی بات تصویر تاریخ ہم نے وہاں پیش کرنی ہے, جلسہ سالانہ سے تعلق رکھنے والا یہ شعبہ ہے تصویر کا, یعنی غانا, نائجیریا, سیرالیون, امریکہ, انگلستان, جرمنی, جتنے بھی ممالک میں جماعت احمدیہ کے باقاعدہ مشن قائم ہیں ان سب مشنوں کی پوری تاریخ الف سے یہ تک اور وہاں کیا کیا جماعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابیاں نصیب ہوئیں, نہایت اعلیٰ قسم کی بات تصویر ایسی کتابوں کی شکل میں پیش کرنی ہے جس میں ہر زبان میں پڑھنے والا معلوم کر سکے کہ کیا پیش کیا گیا. ہر زبان تو نہیں کہا جا سکتا لیکن ہر بڑی زبان, چھوٹی چھوٹی کیپشن کچھ فرینچ میں, کچھ اٹیلین میں, کچھ جرمن میں, کچھ اردو میں, کچھ عربی میں, کچھ سواہیلی میں, غرضی کے روسی میں, لاطینی میں, مختلف زبانوں میں ہمیں ساتھ ایک ایک لائن کا تعارف دینا پڑے گا. اب یہی اتنا بڑا وسیع کام ہے کہ اس کی تیاری کے لیے اخراجات کی بھی ضرورت ہے اور بہت سے آدمیوں کی ضرورت ہے جو ابھی سے ہمتن وقت ہو کر یہ کام شروع کریں. ایک سو زبانوں میں, دنیا کی 100 زبانوں میں اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے. ان زبانوں کے ماہرین کی تیاری پر خرچ ہوگا. اگر ماہرین مہیا نہیں ہو سکتے, تیار نہیں ہو سکتے, تو دوسرے ماہرین کو لینا پڑے گا. اور پمفلیٹ کی اشاعت کی تیاری, پھر اس کی تقسیم کی تیاری, کس طرح ہوگی وہ تقسیم تاکہ دنیا کی 100 زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچ جائے. یہ ہے جشن ہمارا. ابھی وقت تھوڑا رہ گیا ہے اور اس کے لیے لازمن یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ ساری دنیا کو کمپنیوں کو کہیں کہ پیسے ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے, ہمارے پیسے آنے والے ہیں بعد میں, تم انتظار کرو ابھی. یہ تو نہیں کو مانے گا. بہت سارے کام ایسے ہیں آج کل جس میں پیشگی خرچ کرنا پڑتا ہے. یہ کوشش کہ 100 ملکوں میں جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قائم ہو چکی ہو, اس کوشش کے لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی محنت اور کتنے اخراجات کی ضرورت ہے. جن نئے ملکوں کا انتخاب کیا جائے گا اور ہو رہا ہے وہ انتخاب ساتھ ساتھ, ان میں مشنز کا قیام, اس میں مبلغ بھیجنے, ان کی ضروریات وہاں پوری کرنی, اگر فی الحال صرف کرائے پر مکان لے کر بھی کام شروع کیے جائیں تو یہ بے انتہا خرچ ہے. آپ کو تصور نہیں کہ باہر کی دنیا میں, خصوصاً مغربی دنیا میں, روپے کی کیا ویلیو رہ گئی ہے اور کتنے بڑے خرچ کرنے پڑتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے مشنز کے قیام کے لیے. پھر مساجد اور مشنز کی تعمیر ہے. 100 جماعت, 100 جگہ تو جماعتیں قائم کرنی ہیں باقاعدہ, لیکن اس کے علاوہ مشنز تو ناممکن ہے ہمارے لیے اس وقت اس صورتحال میں کہ ہم مشنز قائم کر سکیں ہر جگہ اس طرح کے اپنی عمارت خرید کر یا اپنی عمارت تعمیر کر کے. تو میں نے جیسا کہ بیان کیا تھا, اکثر صورتوں میں تو کرائے پر گزارا کرنا پڑے گا. ایک کمرہ بھی مل جائے تو ہم مبلغ جا کے بیٹھ جائے اور کام شروع کر دیں. لیکن 2 مشن یعنی اٹلی اور برازیل کے لیے تو خدام الحمدیہ روپیہ پیش کر چکی ہے پہلے ہی, لیکن اس کے علاوہ جو پیش نظر ہیں وہ یونان ہے, پرتگال ہے, آسٹریا ہے, آئرلینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, نیوزی لینڈ ہے, اور ایسے افریقی ممالک ہیں جہاں فرانسیسی زبان بولی جاتی ہے اور ابھی تک ہمارا وہاں کوئی نفوذ نہیں ہوا سوائے بینن کے اور موریشس کے جو فرینچ سپیکنگ ہیں. ابھی تک جماعت احمدیہ کو فرانسیسی کالونیز میں پھیلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ بھی ایک بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے. سری لنک, پھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا یعنی جنوب مشرقی ایشیا یا فار ایسٹ, جو اصطلاحیں جہاں جہاں جغرافیائی حالات پر پوری اترتی ہیں ان کی روشنی میں میں کہہ رہا ہوں, یہ سارے علاقے عملاً محتاج پڑے ہوئے ہیں, یہاں کوئی پیغام نہیں. پھر بدھسٹ دنیا ہے, بہت بڑی تعداد ہے بدھوں کی, یعنی مسلمانوں کی کل تعداد سے یہ دگنے سے بھی زیادہ ہیں اور ان میں ابھی تک کوئی نفوذ نہیں. بدھسٹ ممالک میں وہاں مشنز کا ایسا قیام کہ بدھسٹ قوم کو پکڑیں. ہمارے جتنے بھی مشنز اس وقت کام کر رہے ہیں بدھسٹ ممالک میں وہ ہندوستانی نسل کے آباد کاروں میں تبلیغ کر چکے ہیں اور ان میں سے جماعتیں بنا چکے ہیں, لیکن جہاں تک بدھسٹ کا تعلق ہے وہ خلا پڑا ہوا ہے. پھر آپ ساؤتھ امریکہ میں چلے جائیں, جو ایک عظیم الشان کانٹیننٹ ہے عملاً، نارتھ امریکہ کا ایک کانٹیننٹ بن جاتا ہے اور ایک ساؤتھ امریکہ کا بن جاتا ہے، جغرافیائی لحاظ سے تو شاید دونوں کو ایک ہی کانٹیننٹ کہیں، لیکن جغرافیائی تقسیم ایسی ہے کہ حقیقت میں ساؤتھ ایک الگ بر اعظم ہے، وہاں ایک برازیل سے تو بات نہیں بنے گی، اور برازیل میں ایک مشن بنانے سے تو بات نہیں بنے گی، وہاں دسیوں اور ممالک ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی اور بڑے بھی، ان سب میں اور ان کے جزائر جو بہت پھیلے ہوئے ہیں ان سب میں کام کرنا پڑے گا، تو یہ بھی کام قرض پہ تو نہیں چل سکتا کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمیں یہاں مشن بنانے دو مگر پیسے ہم بعد میں دیں گے، پہلے تم اپنی طرف سے خرچ کر دو، ایک آنا بھی کسی نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا اس معاملے میں۔ ان مشنز کی تعمیر کے لیے ہی حقیقت میں کروڑوں روپیہ درکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اس منصوبے کے علاوہ جماعتوں نے ادا کرنی ہیں، وہ پہلو بہ پہلو جاری رہیں گی۔ مثلا جرمنی میں جماعت کا جو پھیلاؤ ہے اس کے لحاظ سے مشنز بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور وہاں ہم نے جو منصوبہ بندی کی مقامی جرمنی کے لیے، پتہ لگا کہ کم از کم 3 اور مشنز کا قیام ضروری ہے اور موجودہ دونوں مشنز کو کی توسیع ضروری ہے، یعنی مغرب مسجد ہیمبرگ میں بھی اور مسجد فرینکفرٹ میں بھی جو حاضرین تھے ان کا اوور فلو کناروں تک باہر تک چلا جاتا تھا، یعنی سین بھر کے بھی سڑکوں تک پہنچ جاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمسایوں کو شکایت پیدا ہوئی، اور بہت سے ہمسائے تو بڑے خلیق ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن بعض ان میں اسلام کے دشمن بھی تھے، انہوں نے اعتراض کیے، یہاں تک کہ اب توسیع کے معاملے میں بھی وہ روک بنے ہوئے ہیں۔ وہ توسیعات اس کے علاوہ ہیں۔ پھر انگلستان میں باوجود اس کے کہ 6 مشنز قائم ہوئے ہیں خدا کے فضل سے قریب کے عرصے میں، وہاں ہماری مرکزی مسجد بہت چھوٹی رہ گئی ہے، اور وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ باہر جب نکلتے ہیں پارکنگ کی ضروریات پوری ہونے والی ہیں، تمام سڑکیں بھر جاتی ہیں ایم جی او کی کاروں سے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جائز تکلیف ہے، جائز اظہار ہے ان کی تکلیف کا۔ ٹھیک ہے وہ بڑی مہذب قومیں ہیں، لیکن تہذیب کی برداشت کی بھی حدیں ہوتی ہیں کچھ، اب ہر جمعے وہاں اکٹھے ہوں اور ہر جمعے ان کی سڑکیں بھر دیں اور ان کے لیے ایک مصیبت کھڑی کر دیں، کہاں تک وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تو وہاں پارکنگ کے لیے جگہ مہیا کرنے پر بھی بے شمار روپے کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں کم از کم 5 مشن فوری طور پر تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی اس منصوبے کے علاوہ ہے، اور وہاں کی جماعتوں نے وہ بوجھ بھی اٹھانے ہیں۔ تو اتنے وسیع کام ہیں، اور ابھی یہ سارے کام تو میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیے، سب سے بڑا سب سے اہم کام قرآن کریم کی غیر زبانوں میں اشاعت کا کام ہے۔ بہت سی زبانوں میں ابتدائی مراحل پر ترجمے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی اس کی نظر ثانی، پھر نظر ثانی، پھر مزید احتیاط، یہ مراحل باقی ہیں، لیکن بسم اللہ کی بے سے لے کر ناف کی سین تک خدا تعالیٰ کے فضل سے ترجمہ مکمل ہے، اور مسودات پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں، ماہرین ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ جلد سے جلد وہ مسودات بھی طباعت کی شکل میں دنیا کے سامنے آئیں، اور اس پر آپ خرچ کا اندازہ کریں کہ ایک سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے جب فرانسیسی زبان کے صرف ترجمے کے متعلق بات کی گئی کہ ترجمے کو اس درجے تک پہنچا دو کہ پروف ریڈنگ تک وہ ہو جائے، اس کے بعد باقی خرچ جماعت کا، تو ان کا اندازہ 55 لاکھ روپے کا تھا صرف اس کام میں، اور 50-60 لاکھ روپیہ اس کے اوپر اشاعت کا ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری ذمہ داریاں ہیں، اس کی تقسیم کیسے ہوگی اور اس کے اخراجات ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں سارے۔ تو ایک ایک قرآن کریم کے کما حق ہو تو نہیں کہہ سکتے، قرآن کریم کی اشاعت کا تو حق انسان ادا نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک تمنا بے قرار ہے کچھ تو ہم کریں۔ ایک ایک اشاعت کے لیے 1-1 کروڑ روپے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہونے والی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے عمومی تصویر تو یہ بن رہی ہے کہ 2/3 ابھی تک قرضہ پڑا ہوا ہے جماعت کے اوپر، ان وعدوں کے لحاظ سے جو انہوں نے بڑی محبت اور خلوص اور یقیناً دیانتداری کے ساتھ پیش کیے تھے۔ میں اس لیے یہ تفصیلات بتا رہا ہوں تاکہ جماعت کو احساس پیدا ہو کہ یہ سارے کام ہم نہیں کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں آ کے کرنے، اس لیے وہ جو مرضی کریں, جہاں سے چاہے قرض اٹھائیں, چاہے بچوں کا پیٹ کاٹیں اور ضروریات اپنی پیچھے کر دیں, اپنے گھروں کی تعمیر پیچھے ڈال دیں, جو بھی کریں خدا کی خاطر جو کریں گے انہوں نے خدا کی خاطر کرنا ہے, کسی پر احسان تو نہیں ہے, اور جو بھی توفیق ملے گی ان پر احسان ہوگا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اپنے فضلوں کی ان پر بارش کرے گا, یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے. اس میں نظام جماعت پر تو ایک ذرے کا بھی احسان نہیں ہے کسی کا. صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے کیا اپنے احسان جتانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کو فرمایا ان کو کہہ دیا کرو, کیا تم کہہ رہے ہو مجھے کہ ہم نے یہ قربانیاں کی, ہرگز مجھ پر اپنا احسان نہ جتاؤ, مجھ پر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے, میں محسن ہوں تمہارا, میں تمہیں اعلیٰ مقاصد کی طرف بلا رہا ہوں اور تمہیں توفیق میری وجہ سے مل رہی ہے کہ خدا کی خاطر نہایت ہی اعلیٰ مقاصد کی خاطر تم اپنی زندگیاں پیش کرو, تم پر احسان ہے نہ کہ مجھ پر احسان ہے. جہاں تک قربانیوں کا تعلق ہے, اسلام تو ایک بڑا منصفانہ مذہب ہے. احسان اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں, آپ کے نظام پر نہیں, تو پھر وہ قربانیاں گئیں کہاں؟ ان کا ذکر خدا فرماتا ہے کہ کہیں نہیں گئیں, وہ میرے پاس ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میں نے سودا کیا ہے تمہارے ساتھ, اللہ فرماتا ہے, تمہارا سب کچھ خرید لیا ہے میں نے, تمہاری جانیں بھی خرید لی ہیں, تمہارے اموال بھی خرید لیے ہیں, تمہاری جائیدادیں بھی, تمہاری عزتیں بھی, تمہاری ساری تمنائیں میں بھی لے چکا ہوں. اس لیے کہ بیان لہم الجنہ, ان لوگوں کے لیے میری جنتیں پیش کی جائیں, اور یہ سب کچھ دینے کے بعد وہ جنت جو رضائے باری تعالیٰ کی جنت ہے اور جو دائمی ہے وہ مل جائے, تو ان چیزوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی. یہ سودا بھی نام کا ہی سودا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ محبت اور پیار کے اظہار کے لیے سودا کہہ دیتا ہے اس کو, ورنہ سودا کیسا, جو کچھ دیا ہے وہ بھی تو اسی نے دیا تھا, وہ ہم دوبارہ اس کے سامنے پیش کر دیں تو اللہ میاں کہتا ہے میں سودا کر رہا ہوں تمہیں, وہ چاہے تو چھین لیتا ہے, پتہ بھی نہیں لگتا. بڑے بڑے تاجروں کا حلیے بگڑ جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے, کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہتا, زمینداروں کے پاؤں تلے سے زمینیں نکل جاتی ہیں. تو سو لینے کے اس کے طریقے نہیں لیتا, وہ عجیب حوصلہ دکھاتا ہے بنی نو انسان کے ساتھ, لیکن چاہتا یہ ہے کہ جب میں لوں تو ایک توئی طریق پر لوں تاکہ ان کے اندر عظمت کردار پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ مزید فضلوں کا وارث بنے. یہ ہے فلسفہ اس چندے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے طلب کیا. تو یہ سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں, لیکن احسان کسی پر نہیں, ان پر احسان ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ پیش کرنا ہے, اور ان کا خدا کا معاملہ ہے, اور جب خدا کے ساتھ معاملہ پڑتا ہے خلوص کے ساتھ, تو خدا تعالیٰ اس معاملے کو کبھی بھی نقصان کا معاملہ نہیں بننے دیتا انسان کے لیے. صرف بے وقوفی ہے, بدظنی ہے, جہالت ہے انسان کی کہ وہ سمجھے کہ میں قربانی کروں گا تو مصیبت میں مبتلا ہوں. نہ کرنے والے تو مصیبت میں مبتلا دیکھے گئے ہیں, قربانیاں کرنے والے کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا, نہ وہ ہوتے ہیں, نہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں, نہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں. سات کچھ تک محاورہ ہے کہ اولیاء کی اولادیں اپنے باپ دادا کی نیکیوں کو سات کچھ تک کھاتی ہیں, اور جسے اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے ان میں اگر سات کشتوں میں بھی ایک اور نیک پیدا ہو جائے تو یہ نظام تو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا, خدا تعالیٰ کی جزا کا نظام. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اس نقطۂ نگاہ سے ہم نے ساری دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے کہ جتنے بھی ظالموں نے اعتراض کیے ہوئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات ساتھ ہوں اور دنیا کی سب زبانوں میں وہ تراجم پیش کیے جائیں. پھر رائج الوقت دوسرے نظام ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں کچھ بھی اثر نہیں کریں گی, نہ وہ قرآن کو سمجھیں گے, نہ سیرت کو سمجھیں گے, نہ اور دوسرے پمفلٹس ان کے نزدیک اتنی قیمت رکھتے ہوں گے, وہ خدا کے قائل نہیں. ان کے سامنے جب تک خدا تعالیٰ کی ذات کو پیش نہ کیا جائے اور ایسے پر اثر اور مدلل مضمون نہ لکھے جائیں ان کے لیے کہ جن سے وہ سمجھیں کہ ہاں واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر غور کرنا ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے, اس کے لیے تو آمادہ ہوں. سر ہے کہ یہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور دوسرے مضامین ان کے سامنے پیش کیے جائیں. ان کی دلچسپیوں کو اسلام میں کی طرف کھینچنے کے لیے بعض اور ضروری ذرائع ہیں. اگر وہ اختیار نہیں کریں گے تو لاکھ کوشش کریں یہ آپ کی طرف مائل نہیں ہوں گے. مثلا اسلام کا اقتصادی نظام کیا نظام ہے, کیوں یہ اشتراکی نظام سے بہتر ہے, کیوں یہ کیپٹلسٹک سسٹم سے بہت جہاں بہتر ہے. یعنی مذہبی اقدار کو بھلا بھی دیں, خالصتاً دہریہ کے نقطۂ نگاہ سے حسابی نظر کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو ہم ثابت کر سکتے ہیں اور کیا جا چکا ہے پہلے بارہا جماعت میں, لیکن وہ کافی نہیں. نئے ملکی تقاضوں کے لحاظ سے, نئے حالات کے لحاظ سے اقتصادیات تو کوئی ایسی جامد چیز نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر ایک کتاب آج سے 50 سال پہلے لکھ دی جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جاری رہے گی. صرف قرآن ہے جو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے, باقی ساری انسانی کتابیں کتنے بڑے بزرگوں کی لکھی ہوں, کتنے بڑے علماء کی لکھی ہوں, وقت سے پیچھے رہ جاتی ہیں. اس لیے موجودہ وقت کے نقطۂ نگاہ سے اقتصادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کیا پیش کر رہا ہے, بڑی جرأت اور بڑی طاقت کے ساتھ ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اور منوانا پڑے گا کہ ہاں یہ بہتر نظام ہے, تمہارا نظام اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور اس نظام کے ساتھ جو مزید فوائد وابستہ ہیں جس کا تصور بھی ان کے نظاموں میں نہیں پایا جاتا وہ بھی پیش کرنے پڑیں گے. ان باتوں کے قائل ہوں گے تو پھر وہ اسلام میں دلچسپی لیں گے, ورنہ دنیا کی بھاری اکثریت دہریہ ہو چکی ہے, ان کو کوڑی کی بھی دلچسپی نہیں اس بات میں کہ مذہب کیا بات ہے, مذہب کیا چیز ہے. میں نے بارہا گفتگو کی ہے ابھی یورپ میں بھی, جو عیسائی کہلانے والے بھی ہیں ان میں سے بھی عملاً اکثر دہریہ ہو چکے ہیں. ان کے اندر دلچسپی اس طرح تھوڑی ہوا کرتی تھی کہ ہم ایک دم عیسائیت اور اسلام کی باتیں شروع کر دیتے تھے. ایسی مجالس ہوتی تھیں جن میں وہ ان کے سوالات جس قسم کے بھی وہ چاہتے تھے ان کے جوابات دیے جاتے تھے قرآن کریم کی روح سے. نتیجتاً جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے دنیاوی سوالات کا حل قرآن کریم میں ہے تو پھر ان کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی تھی. تو باتیں تو ساری قرآن کریم کے حوالے سے ہوں گی, خواہ اقتصادیات کی باتیں ہوں, خواہ فلسفے کی باتیں ہوں, خواہ سائنس کی باتیں ہوں, لیکن سائنسدان کو سائنس کی زبان سمجھ آئے گی, فلسفہ دان کو فلسفے کی زبان سمجھ آئے گی, اور اقتصادیات کی ماہر یا اقتصادیات میں دلچسپی لینے والی دنیا کو وہی زبان سمجھ آئے گی. یہ سارے کام ابھی ہونے والے ہیں, ان کے لیے بھی اخراجات کی ضرورت ہے. پھر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں, ہمیں ایسی قوموں کے لیے جن کو قرآن کریم کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے, قرآن کریم کی ایسی آیات کا انتخاب کرنا پڑے گا جو دہریہ ہو یا غیر دہریہ, اس کی تلاوت ان کے دلوں پر گہرا اثر کرتی ہے. یہ طاقت ہے قرآن کریم, یہ انسان کے اندر کمپنی پیدا کر دیتی, یعنی ایک قسم کا تزلزل پیدا کر دیتی ہے, جلد کانپنے لگ جاتی ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ. اتنی براہ راست قوت ہے اس کلام میں. تو ان آیات کا انتخاب کر کے نہایت ہی پاکیزہ آواز کے قاریوں سے ان کی تلاوت کروا کے, یعنی فنی لحاظ سے جو قاری ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں ہیں, ایسے قاری جو معنی سمجھتے ہوں, معنوں میں ڈوب کر پورا دل اور جان ڈال کر تلاوت کریں اور پھر اس کے ترجمے ساتھ ہوں مختلف زبانوں میں. میرے ذہن میں تو یہ نقشہ ہے کہ کم از کم 100 زبانوں میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی ٹیپس تیار کرنی چاہیے, یعنی چھوٹی علاقائی زبانوں میں بھی, لیکن فوری طور پر بڑی زبانوں میں تو ہمیں فوراً توجہ دینی چاہیے. 10-15 زبانیں ایسی ہیں کہ جن سے ہم دنیا کی اکثریت کو کے علاقوں کو کور کر سکتے ہیں, یعنی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے, حدیث ہے, مختلف موضوعات پر, کچھ اقتصادی, کچھ نظریاتی, اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق آپ کا بیان, حشر نشر کے متعلق آپ کا بیان, بہت ساری باتیں ایسی ہیں. آپ لاکھ تقریروں میں مہارت کر جائیں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے جذب کو نہیں پہنچ سکتے, اس کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ایک ایک کلمہ بعض دفعہ اتنا گہرا اثر کرتا ہے کہ کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی اس کو, ہر مدافعانہ طاقت کو توڑ کر وہ اتر جاتا ہے دل میں. اس میں سچائی ہے, وہ زندہ ہے ہمیشہ کے لیے, اس میں ایسا نور ہے جو انسان بنا ہی نہیں سکتا. جو بناتا ہے وہ اسی نور سے لے کر بناتا ہے، اسی طاقت سے طاقت حاصل کر کے پھر آگے اس کے کلام میں عظمت پیدا ہوتی ہے. تو جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہم دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتے، اور وہ بھی انتخاب پیش کر سکیں گے صرف، اور پھر اس کے ترجمے پیش نہیں کرتے، دنیا کو کیا پتا کہ کون ان سے مخاطب ہے؟ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، اللہ کے عشق میں جو گیت گائے ہیں مسیح موعود علیہ السلام نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو گیت گائے ہیں، قرآن اور اسلام کی محبت میں جو گیت گائے ہیں، ان کو مختلف اچھی آواز والوں سے ریکارڈ کروا کے مختلف زبانوں میں منظوم ترجمے کروانے ہیں، اور ان منظوم تراجم کو پھر کیسٹ میں بھرنا ہے یا ویڈیو کی شکل میں ان کو اتارنا ہے اور ساری دنیا میں وہ پھیلانا ہے، تاکہ جب 100 سال کا جشن یہاں منایا جا رہا ہو تو ہر قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی آئے، احادیث پڑھتی ہوئی آئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نغمے الاپتی ہوئی آئے جو قرآن اور حدیث کے عشق میں کہہ گئے ہیں. یہ ہے ہمارا جشن. ہم کسی ڈھول ڈمکے کے تو قائل نہیں. تمام دنیا سے قافلے یہ گیت گاتے ہوئے جب داخل ہوں گے ربا میں، وہ ہے جشن اصل، جس سے روحیں ایک عجیب سرور حاصل کریں گی اور ایسی نئی قوت پائیں گی خدا کی راہ میں قربانیوں کے لیے کہ اگلے 100 سال تک وہ قوتیں کام دیں گی. اس جشن کے لیے جو ضروریات ہیں ہم ان میں پیچھے رہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اب سوائے اس کے کہ ہر شخص جس نے وعدہ کیا ہے وہ غیر معمولی طور پر توجہ اور الہا کے ساتھ دعا نہ کرے، اس وقت تک یہ اس کے فرائض پورے نہیں ہو سکتے. میں بھی دعا کروں، آپ بھی دعا کریں، بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس طرح دعائیں کریں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. جس طرح اسپین کی مسجد کی تعمیر کے وقت آپ کی دعائیں پوری ہوتی نظر آ رہی تھیں آنکھوں کے سامنے، یوں لگتا تھا کہ خدا کے فرشتے قطروں کی طرح اتر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے دعاؤں کا مزہ، کہ ہر آنکھ کو دکھائی دے کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے، ایک عجیب پاک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. ایسے آنکھ اُبھارنے کی ضرورت ہے، ایسی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ 100 سالہ جشن کے حقوق آپ نہیں ادا کر سکیں گے، نہ قربانی کے لحاظ سے، نہ دوسرے فرائض کے لحاظ سے جو جن کا خلاصہ میں نے پیش کیا، بلکہ خلاصہ بھی نہیں، بہت بڑے وسیع کام ہیں، ان میں سے چند کے عنوانات پڑھ کر آپ کو سنائیں. تو دعا کریں، پھر دعا کریں، پھر دعا کریں، اپنا خون بہائیں خدا کی راہ میں، اشکوں کی راہ سے. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، وہ سارے کام بنا دے گا، بوجھ پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بوجھ ہے بھی کس چیز کا نام، خود بخود اترتے چلے جاتے ہیں، قربانیوں کی توفیق ملتی ہے. دعا ایک ایسی عظیم شان چیز ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں برکت کے. اس کا وہ کنارہ بھی ببرکت ہے جہاں سے اٹھتی ہے، اور وہ کنارہ بھی ببرکت ہے جہاں پہنچتی ہے. دعا کرنے والے کو قبولیت دعا سے پہلے کچھ برکتیں دعا کی نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ دعا کرنے والے کی دل میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر دعا سچائی چھوڑ جاتی ہے پیچھے، اس کے اندر بعض ایسی اعلیٰ صفات پیدا کر جاتی ہے کہ ابھی قبول بھی نہیں ہوئی اور اپنی برکتیں عطا کر گئی. ان برکتوں سے بے انتہا فوائد پہنچیں گے جماعت احمدیہ کو ان دعاؤں کے نتیجے میں. پھر جب پہنچتی ہیں دعائیں عرش الہی کے کنگروں تک، تو بے انتہا نئی برکتیں لے کر نازل ہوتی ہیں. تو دونوں کنارے جس کے بابرکت ہوں اس سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس طرح قرآن کریم میں دنیا کی مثالیں پیش کرتا ہے یا کائنات کی مثالیں پیش کرتا ہے اور الہی مضمون بیان فرماتا ہے، دعا پر بھی غور کریں تو دنیا میں اس کی یہی ایک مثال نظر آتی ہے بڑی عجیب. پانی سے جب بخارات اٹھتے ہیں تو بجلی کی ایک قوت وہ سمندر میں چھوڑ جاتے ہیں اور ایک دوسری قوت آسمان میں لے جاتے ہیں، یعنی اٹھتے وقت بھی قوت پیدا کر جاتے ہیں اور جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں بھی قوت پیدا کر دیتے ہیں. ایک قسم بجلی کی، مثبت یا منفی، کہیں مثبت کہیں منفی، سمندر کی سطح پہ رہ جاتی، اور ایک قوت اٹھ کر آسمان پر چلتی، اور دونوں مختلف سطحوں سے مختلف قسم کی قوتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، کہیں سے مثبت اٹھ رہی ہے، کہیں سے برقی، کہیں برقی پیچھے رہ رہی ہے، کہیں مثبت پیچھے رہ رہی ہے. نتیجہ تن سارا آسمان قوت سے بھر جاتا ہے، اور پھر جب وہ بجلی کی طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ عمل کرتی ہیں تو یہ جو بارش فضلوں کی آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اسی قسم کا کچھ نظام دعا کا بھی میں نے دیکھا. کہ جب دعا دل سے اٹھتی ہے, جو دل سے خلوص کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اٹھنے والی دعا ہے, وہ دعا کرنے والے کو پاک کر کے جاتی ہے, انتظار نہیں کرواتی کہ میری قبولیت کا انتظار کرو, اس کی ساری محنت کا اس کی محنت سے کہیں بڑھ کر پھل عطا کر کے جاتی ہے. پھر وہ فضل بن کر جب نازل ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ تو فضل ہی فضل ہے, میری دعا تو مجھے دے گئی تھی میرا آجا, جو کچھ ہے محض اللہ کا فضل. بس اس جذبے کے ساتھ, اس فلسفے کے ساتھ دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو, ہماری ساری ذمہ داریاں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ بوجھ اٹھانے والا ہو. اور جس طرح باپ بچوں کا بوجھ اٹھاتا ہے پیار کے ساتھ اور بتاتا یہ ہے کہ گویا تم اٹھا رہے ہو, ہم اپنے بھول پنے میں یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے ذمہ داریوں کو ادا کر دیا, مگر حقیقت یہ ہے کہ ساری ذمہ داریاں اللہ ہی ادا کرے گا, اسی کی طاقت میں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ, نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
خطبے میں ایک بات کہنی میں بھول گیا, وہ اس کا حصہ ہی ہے دراصل, کہ کچھ انتظامی وضاحتیں بھی ضروری تھیں, وہ ایک دو فقروں میں میں پوری کر دیتا ہوں. یہ جو ست سالہ جبلی کا نظام ہے, دراصل اس کا تحریک جدید سے تعلق ہے, لیکن ابتدا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ایک الگ چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا دی جاتی ہے تاکہ فوری طور پر اس کام کو سنبھال لے. ایک نیا منصوبہ تھا, اس کے سارے فیچرز اس وقت کھل کر سامنے نہیں آئے تھے, تو اب انتظامی پہلو سے میں نے غور کیا, یہ انجمن کا حصہ بننے کی نسبت تحریک کا حصہ بننے کے زیادہ اہل ہے اور قریب تر ہے, کیونکہ اکثر تقاضے بیرونی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, اور جہاں تک جشن کا تعلق ہے انتظامیہ میں تو ایک الگ کمیٹی ہے, اس لیے اس کا اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, وہ تحریک کا حصہ بنائی جائے یا انجمن کا حصہ بنائی جائے, منصوبہ بندی کمیشن اپنا آزاد کام کرتا رہے گا. لیکن یہ میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ اب سے تحریک جدید کی ذمہ داری ہے. ان کا فرض ہے کہ وہ ساری دنیا میں کوشش کر کے جلد از جلد جماعت کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں, اور امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد حالات بہتر ہو جائیں گے. اس سلسلے میں بجائے اس کے کہ آئندہ سے سیکرٹری نام ہو, وکیل ہوگا اس شعبے کا انچارج, اور ست سالہ وکیل برائے ست سالہ جوبلی فنڈ, یا جو بھی علماء ایک مختصر سا نام بہتر تجویز کریں اس کے مطابق رکھ لیا جائے گا. آج ہی حسن اتفاق سے وہ ہمارے سینئر مبلغ ربا پہنچے ہیں یا پہنچنے والے ہیں جو میرے ذہن میں تھے اس منصوبے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا تطابق فرمایا, ایسا توارد ہو گیا کہ اب میں چلنے لگا تو پتہ لگا کہ میر مسعود احمد صاحب آج ہی پہنچے ہیں, پہنچ رہے ہیں, اور ان کو لائلپور لینے کے لیے دوست گئے ہیں, یہ چلنے سے مان پہلے پتہ چلا, اور وہی میرے ذہن میں تھے کہ وہ آ جائیں تو ان کے سپرد یہ کام کیا جائے, تو ان کو میں اس کام کے لیے وکیل مقرر کرتا ہوں تحریک جدید میں, جس طرح باقی وکلاء ہیں ان نظارت اپنی وکالت الیہ کتابیں ان کی ہدایت کتابیں کام کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سے سارے حسابات اس شعبے کے اس تحریک کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے.
عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي یہ روکوں لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودوہ یستجب لکم ولذکر اللہ